حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 35ویں برسی کے موقع پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا اہم خطاب 3 جون 2024۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين۔
یہ سالانہ اجتماع عوام کی ضرورت اور ایک اہم ہدف کا حامل ہے، اور وہ امام بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی تجدید اور ملک کے نظام چلانے، نیز آگے بڑھانے اور انقلاب اسلامی کے اعلیٰ اہداف کے حصول میں آپ کے دیے ہوئے دروس سے استفادہ ہے۔ امام خمینی کے دروس سے استفادہ کریں، جو آپ کی تقاریر اور تحریروں کی شکل میں ہمارے پاس ہے، یا آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے استفادہ کریں۔ امام خمینی کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں میں سے ہر ایک ہمارے لیے درس ہے۔ آج میں امام بزرگوار امام خمینی کے نقطۂ نظر اور آپ کے زاویہ نگاہ سے دو اہم موضوعات کے بارے میں، جو گزشتہ جون 2023 سے آج تک کے درمیان رونما ہوئے ہیں، چند جملے عرض کرنا اور کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ ان دنوں اہم موضوعات میں سے ایک مسئلہ فلسطین ہے، جو آج دنیا کا اولین مسئلہ ہے اور ایک عظیم حملے سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کے نتائج نے آج تک دنیا والوں کی نگاہیں خود پر مرکوز کر رکھی ہیں اور اس کو دنیا کے اولین مسئلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ دوسرا واقعہ ہمارے عزیز صدر جمہوریہ محترم رئیسی صاحب کا فقدان اور تلخ حادثہ ہے، جو بہت بڑا حادثہ ہے، اور ہمارے صدر جمہوریہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ملک کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی نتائج کی حامل ہے اور تاریخ انقلاب اسلامی کے اہم مسائل میں شمار ہوتی ہے۔ ان دونوں موضوعات کو امام خمینی کے زاویہ نگاہ سے دیکھنا اور ان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ انتخابات کے تعلق سے، جو عوامی اور قومی فریضہ ہے، چند جملے عرض کروں گا۔ امام خمینی کے نمایاں ترین دروس اور روش کا مشاہدہ ہم مسئلہ فلسطین میں کرتے ہیں۔ امام خمینی نے اسلامی تحریک شروع ہونے کے پہلے دن سے ہی مسئلہ فلسطین پر زور دیا ہے، تاکیدات کی ہیں، باتیں کی ہیں، مختلف نظریات پیش کی ہیں، مستقبل پر نظر رکھی ہے، اور مسلم اقوام نیز خود فلسطینی قوم کی رہنمائیاں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں۔ امام خمینی نے 50 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصہ قبل جو پیش گوئی کی تھی، وہ آج تدریجی طور پر پوری ہو رہی ہے۔ مسئلہ فلسطین میں امام خمینی کی یہ دور اندیشی اور مستقبل پر آپ کی نگاہ اور حوادث کے تعلق سے آپ کی یہ دقت نظر صرف مسئلہ فلسطین سے ہی مخصوص نہیں ہے، ملک کے بہت سے موجودہ اور اہم معاملات میں امام خمینی کی نگاہ، دقت نظر اور پیش بینی جن لوگوں نے سنی تھی ان کے لیے صحیح ثابت ہوئی ہے، اور اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں، مثالیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کا ایک نمونہ انقلاب کی ابتدائی دنوں سے ہی تعلق رکھتا ہے، جب امام خمینی کی قیادت میں اسلامی تحریک انقلاب اسلامی اپنے ابتدائی قدم اٹھا رہا تھا اور شاہی حکومت قم کے مدرسہ فیضیہ میں، قم کی سڑکوں پر اور تہران میں ہر تحریک کو سختی سے کچل رہی تھی۔ ایک طرف تھوڑے سے انقلابی مجاہدین تھے اور ان کے مقابلے میں بے رحم اور جابر حکومت تھی۔ ان حالات میں امام خمینی نے ہم سے خطاب میں، جو اس وقت جوان طلبہ تھے، امام خمینی نے ہمیں مخاطب کر کے ہم سے فرمایا اور کہا، یہ جانے والے ہیں، آپ باقی رہیں گے۔ ان دنوں جو مبصرین تھے، مختلف ملکوں اور مجاہدتوں وغیرہ کے مسائل پر نظر رکھنے والے تھے، وہ اس طرح کی باتوں پر تعجب کرتے تھے، لیکن آپ نے، امام خمینی نے فرمایا، اور ویسا ہی ہوا جو امام خمینی نے فرمایا تھا۔ ایک اور نمونہ آپ کی بابرکت عمر کے اواخر کا ہے، اور وہ سابق سوویت یونین کے اس وقت کے سربراہ کے نام امام خمینی کا خط ہے، جس میں آپ نے جاویدانی تاریخی عبارت تحریر فرمائی۔ اس زمانے میں جب سابق سوویت یونین کا اعتبار اور شوکت عروج پر نظر آ رہی تھی، امام خمینی نے فرمایا کہ کمیونسٹ حکومت کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس وقت کوئی اس صورتحال کا تصور بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن امام خمینی نے فرمایا، اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، اور ویسا ہی ہوا۔ امام خمینی فلسطین کے مسئلے کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھتے تھے کہ آپ نے فلسطین کے بارے میں فرمایا کہ سازش و سازباز کے مذاکرات سے امید نہ رکھی جائے، ان مذاکرات سے امیدیں وابستہ نہ کریں، یہ امید نہ رکھیں کہ سازباز اور سازش کے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ فلسطین حل کر لیں گے اور مسئلہ فلسطین میں کسی منصفانہ مرحلے تک پہنچ سکیں گے۔ یہ فلسطین کے بارے میں امام خمینی کی باتوں کا خلاصہ تھا۔ آپ کا نظریہ تھا کہ خود فلسطینی عوام میدان عمل میں اپنا حق حاصل کریں، دشمن کو یعنی صیونی حکومت کو پسپائی پر مجبور کریں، اس کو کمزور کریں، اور دنیا کی سبھی اقوام بالخصوص مسلم حکومتیں فلسطینیوں کی مکمل حمایت کریں۔ آپ مسلسل یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اقوام میدان میں آ جائیں، خود فلسطینی اقدام کریں، عمل کے لیے کمر کس لیں، اگر یہ ہو جائے تو صیونی حکومت پسپائی پر مجبور ہو جائے گی، اور آج یہ ہوا ہے، اس بات کی میں وضاحت کروں گا۔ آپریشن طوفان الاقصی میں فلسطینی میدان میں آئے، عمل کیا، اقدام کیا، اور دشمن کو میدان کے ایسے گوشے میں پہنچا دیا کہ جہاں سے فرار اور نجات کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ ہاں، امریکی صیونی حکومت کی حمایت و مدد کر رہے ہیں ہر طرح سے، بہت سی مغربی حکومتیں بھی غاصب اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں، لیکن سبھی یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں کہ صیونی حکومت کے لیے جو حالات اب پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے اس حکومت کے لیے راہ نجات نہیں ہے۔ لہذا فلسطینی عوام کے اس عظیم اقدام کی میں یہاں چند جملوں میں مزید وضاحت کروں گا۔ آپریشن طوفان الاقصی میں دو بنیادی نکات پائے جاتے ہیں جن پر توجہ ضروری ہے، دو بنیادی اور اہم نکات۔ ایک یہ ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن جو 7 اکتوبر 2023 کو انجام پایا، اس خطے کی ضرورت کے عین مطابق تھا، اور ہمارے علاقے کو، ہمارے خطے کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ یہ اس خطے کی ایک بڑی ضرورت کے مطابق تھا، اور اس بارے میں میں وضاحت کروں گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ آپریشن صہیونی حکومت کے پیکر پر فیصلہ کن وار تھا، ایسا وار تھا کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی تلافی ہے، اور صیونی حکومت اس ضرب سے ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہوئی ہے کہ جس سے اس کو نجات نہیں مل پائے گی۔ پہلا نقطہ جو میں نے کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی علاقے کی ضرورت کے عین مطابق تھا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ امریکہ، صہیونی عناصر، ان کی پیروی کرنے والوں اور علاقے کی بعض حکومتوں نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس میں طے پایا تھا کہ علاقے کے تعلقات، معاملات اور توازن کو تبدیل کر دیا جائے، علاقے کی حکومتوں کے ساتھ صہیونی حکومت کے روابط خود اس حکومت کی مرضی کے مطابق ترتیب دیے جائیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ مغربی ایشیا بلکہ پوری اسلامی دنیا کی سیاست اور معیشت پر صہیونی حکومت کا مکمل تسلط ہو۔ ایک وسیع منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، اس منصوبے کو کافی تمہیدات کے ساتھ آگے بڑھایا تھا۔ صہیونیوں کی عالمی تنظیم اس منصوبے کی پشت پناہی کر رہی تھی اور علاقے کی بعض حکومتیں بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ اس منصوبے میں تعاون کر رہی تھیں، اور یہ منصوبہ اپنے آخری مرحلے پر پہنچ چکا تھا اور اس طویل المیاد منصوبے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا۔ ان حساس حالات میں آپریشن طوفان الاقصی شروع ہوا اور دشمن کے سارے سازشی منصوبے نقش بر آب ہو گئے۔ سات اکتوبر کے آپریشن نے بہت ہی باریک بینی سے تیار کیے جانے والے دشمن کے منصوبے پر پانی پھیر دیا، اور گزشتہ 8 ماہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اس منصوبے کے دوبارہ زندہ ہونے کی اب کوئی امید باقی نہیں بچی ہے۔ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی حکومت اتنی شدت اور بے رحمی کے ساتھ غزہ کے نہتے عوام پر حملے کر رہی ہے، یہ اس منصوبے پر پانی پھر جانے پر اس کا غصہ اور رد عمل ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی حکومت دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے ان جرائم میں ان کی مدد کر رہی ہے، یہ اس منصوبے کے خاک میں مل جانے پر اس کا غصہ ہے جو بڑی محنت سے انہوں نے تیار کیا تھا۔ آپریشن طوفان الاقصی نے ایسا معجزہ کر دکھایا ہے۔ یہ آپریشن طوفان الاقصی بالکل ٹھیک وقت پر انجام پایا ہے۔ البتہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپریشن طوفان الاقصی کی منصوبہ بندی کرنے والے یہ سب جانتے تھے یا نہیں، کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کام جو انہوں نے انجام دیا کوئی اور کام اس کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے لیے ایک بڑی بین الاقوامی سازش کو اپنے آپریشن طوفان الاقصی سے ختم کر دیا ہے۔ یہ تھا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، میں نے یہ عرض کیا کہ آپریشن طوفان الاقصی صہیونی حکومت کے پیکر میں ایک فیصلہ کن وار تھا، ایک ایسا وار تھا کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، اور اس نے صہیونی حکومت کو ایسے راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو کمزوری اور نابودی پر منتج ہوگا۔ اس نقطے کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں کی ہیں۔ آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز سے اب تک اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ میں آج اس بارے میں دوسروں کی باتیں نقل کرنا چاہتا ہوں، اپنا نظریہ بیان نہیں کروں گا۔ میں ان کا نظریہ بیان کروں گا جن کا زاویہ نگاہ اور روش ہم سے مختلف ہے۔ سبھی مغربی مبصرین، یورپی، امریکی، حتیٰ خود صیونی حکومت سے وابستہ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں صیونی حکومت اپنے تمام تر ظاہری نام و نمود اور ہیبت کے باوجود ایک چھوٹے سے گروہ سے شکست کھا چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طوفان الاقصی کے 8 مہینے بعد بھی اتنی کوششوں کے باوجود صیونی حکومت اپنے کم ترین تعین کردہ اہداف تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے، اور یہ بات خود مغربی مبصرین کہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات، ایک مغربی مبصر اس طرح کہتا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی 21ویں صدی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ایک اور مغربی مبصر کا تجزیہ یہ ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی دنیا کو بدل کے رکھ دے گا۔ ایک صیونی سیکیورٹی مبصر و تجزیہ نگار، خود صیونی حکومت کے اندر کا تجزیہ نگار، کہتا ہے کہ اعلیٰ صیونی حکام کے اندر جو خلفشار پایا جاتا ہے، جو وحشت، روب و دبدبا اور یہ صورتحال پائی جاتی ہے کہ وہ چکرا گئے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اسرائیلی حکام کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں اور جو بحثیں اور مباحثے ہوتے ہیں، اگر وہ میڈیا پر آ جائیں تو 40 لاکھ لوگ اسرائیل سے اسی وقت چلے جائیں گے، یعنی الٹی مہاجرت کریں گے۔ یعنی اسرائیلی حکام کے درمیان وحشت، خلفشار اور یہ صورتحال، یہ عدم استحکام، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ یہ ساری صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک اسرائیلی مورخ کہتا ہے کہ صیونی پروجیکٹ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ ایک صیونی مورخ اور تجزیہ نگار کہتا ہے، اور ہم صیونی حکومت کے خاتمے کا آغاز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے شمال اور جنوب میں یہودیوں کی حفاظت میں فوج ناکام ہو چکی ہے، وہ فوج جو اس بات کی مدعی تھی کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ وہ خود اپنی قلمرو کے اندر، اپنی حکومت کے اندر شکست کھا چکی ہے، اپنی حدود کے اندر شکست کھا چکی ہے۔ کس سے شکست کھائی ہے؟ ایک طاقتور حکومت سے؟ نہیں، استقامتی گروہوں سے، حماس سے اور حزب اللہ وغیرہ سے وہ شکست کھا چکے ہیں۔ آپریشن طوفان الاقصی یہ ہے۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین دنیا کا اولین مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ امریکہ اور دولت مند صیونی مراکز سے وابستہ ذرائع ابلاغ عامہ نے طویل برسوں تک اپنے پروپیگنڈوں سے فلسطین کا نام اور مسئلہ فلسطین کو تدریجی طور پر لوگوں کے ذہنوں سے نکال دینے اور فراموشی کے حوالے کر دینے کی بھرپور کوشش کی، تاکہ لوگ بھول جائیں کہ فلسطین نام کی بھی کوئی چیز تھی۔ برسوں کوششیں کی، اس کام پر دولت خرچ کی، پیسہ بہایا، لیکن آج ان کی کوششوں کے برخلاف مسئلہ فلسطین دنیا کا اولین مسئلہ بن چکا ہے۔ لندن کی سڑکوں پر، پیرس کی سڑکوں پر، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطینی عوام کی حمایت میں اور صیونی حکومت کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ امریکہ بھی دنیا کی اقوام کے عالمی اجماع کے سامنے دفاعی پوزیشن میں آ گیا ہے، اور جلد یا دیر صیونی حکومت کی پشت پناہی ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ البتہ غزہ کی مصیبتیں، غزہ کے المناک حوادث، نہتے عوام پر حملے، تقریباً 40,000 لوگوں کا قتل عام، تقریباً 15,000 یا اس سے زیادہ بچوں کا قتل عام جن میں نوزائیدہ اور شیرخوار بچے بھی شامل ہیں، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ یہ وہ قیمتیں ہیں جو فلسطینی قوم اپنی نجات کے لیے ادا کر رہی ہے، یہ قیمتیں چکا رہی ہے، لیکن استقامت و پائیداری کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، اور استقامتی محاذ کے مجاہدین اور عظیم رزمیہ کارنامے رقم کرنے والوں کا دفاع کر رہی ہے۔ فلسطینی قوم نے ان تمام مشکلات اور سختیوں کے باوجود استقامتی محاذ سے، مقاومت سے منہ نہیں موڑا ہے، روگردانی نہیں کی ہے۔ اسلامی ایمان اور قرآنی آیات پر اعتقاد کی برکت سے استقامتی محاذ کا دفاع کر رہی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صیونی حکومت نے اندازے کی غلطی کی ہے، اس نے استقامتی محاذ کی عظیم توانائیوں کا غلط تجزیہ و تحلیل کیا۔ آج استقامتی محاذ کے نام سے ہمارے علاقے میں، ہمارے خطے میں ایک بڑا، بہت بڑا محاذ موجود ہے جس کی توانائیاں بہت زیادہ ہیں، اور صیونی حکومت نے اس حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ صیونی حکومت نے خود ہی خود کو ایک بند گلی میں پھنسا دیا ہے، جس میں اس کو یکے بعد دیگرے مسلسل ناکامیوں اور شکستوں کا سامنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس بند گلی سے اس کو نجات نہیں مل پائے گی۔ آج صیونی حکومت دنیا کی آنکھوں کے سامنے تدریجی طور پر نابود اور ختم ہو رہی ہے، یہ دنیا کی عوام خود دیکھ رہے ہیں۔ البتہ پروپیگنڈوں میں بولتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں، اور دنیا کے بہت سے سیاستدان بھی جانتے ہیں، بہت سی اقوام بھی سمجھ رہی ہیں، اور فلسطینی قوم بھی یہ سب کچھ سمجھ گئی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس پر گفتگو کروں گا، مسئلہ فلسطین اور آپریشن طوفان الاقصیٰ۔ اور اب دوسرا مسئلہ، ہمارے عزیز اور محنتی صدر جمہوریہ اور ان کے ساتھیوں کی غم انگیز شہادت ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ اہم تھا، جنہیں میں قریب سے جانتا بھی تھا۔ شہر تبریز کے لائق، فعال اور عوامی امام جمعہ، اور صوبہ مشرقی آذربائیجان میں نمائندہ ولی فقی مرحوم آقائے آلِ ہاشم، عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ، فنکاروں کے ساتھ، کھلاڑیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ قلبی رابطہ رکھتے تھے، درحقیقت بہت اہم ہستی تھے۔ اسی طرح فعال، محنتی اور منفرد وزیر خارجہ اور کبھی مذاکرات کار مرحوم آقائے امیر عبداللہیان، بعض معاملات میں میں نے ان کے مذاکرات کی رپورٹیں دیکھی ہیں، بہت ہی محکم، ذہین اور بنیادی اصولوں کے پابند تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں میں قریب سے پہچانتا تھا۔ دوسرے بھی اسی طرح، چاہے وہ آذربائیجان کے گورنر ہوں یا صدر مملکت کی سیکیورٹی کے افراد ہوں، یا وہ تین افراد جو ہیلی کاپٹر کے عملے سے تعلق رکھتے تھے، جو لوگ انہیں جانتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بہت لائق، ممتاز اور مومن افراد تھے۔ ان کا فقدان در حقیقت ملک کا نقصان ہے۔ اس غم و مصیبت پہ ہمارا رد عمل کیا ہو، یہ اہم ہے۔ میں اس فقدان کے بارے میں بحث کا آغاز اس نورانی آیہ شریفہ سے کروں گا، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ اس آیہ کریمہ کے سیاق و سباق میں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی فوجی اقدام، جنگ، قتال وغیرہ کی بات نہیں ہے، فرمایا ہے فی سبیل اللہ۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یقتلو فی سبیل اللہ کا مطلب میدان جنگ میں قتل ہونا ہے۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں اس کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ولا تحسبن الذین قتلوا، کیوں نہیں؟ یہ آیت مسائل جہاد کے بیان میں ہے، لیکن مذکورہ آیت جو میں نے بیان کی یہ آیت مطلق ہے، جو بھی رائے خدا میں مارا جائے، رائے خدمت عوام میں۔ عوام کی خدمت کی راہ خدا کی راہ ہے، عوام کے جہادی کام کا راستہ خدا کا راستہ ہے، ملک کو چلانے کا راستہ خدا کا راستہ ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کی پیش رفت کا راستہ خدا کا راستہ ہے۔ آقا رئیسی اور ان کے ساتھی ملک کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں، عوام کی خدمت کی راہ میں، اسلامی جمہوریہ کی سربلندی کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ لہذا ان پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، انہیں مردہ نہ سمجھیں، بل احیا، وہ زندہ ہیں۔ وہی تعبیر جو شہداء کے لیے پائی جاتی ہے، بنابراین انہیں ہم شہداء خدمت سمجھتے ہیں، جیسا کہ عوام کہتے ہیں۔ شہید جمہور اور شہید خدمت کی تعبیریں عوام کے دل سے نکلی ہیں اور بہت اہم و بامانہ ہیں، اور یہ واقعی ملک کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ چند جملے خود مرحوم صدر محترم جمہوریہ کے بارے میں عرض کروں گا، اور چند جملے عوام اور اپنی قوم کے بارے میں کہ اس واقعے پر ان کا رد عمل کیا رہا۔ یہ درس ہے، ہمیں حوادث سے درس حاصل کرنا چاہیے، یہ حوادث ہمارے لیے درس ہے۔ خود عزیز صدر جمہوریہ کے بارے میں، ان پر خدا کی رحمت ہو، سب نے اعتراف کیا کہ محنتی شخصیت تھی، مرد عمل، مرد خدمت تھے، مرد صفا و صداقت تھے۔ اس کا سب نے اعتراف کیا، دن و رات نہیں دیکھتے تھے، ملک کی خدمت میں انہوں نے نیا نصاب متعارف کرا دیا۔ ان سے پہلے بھی خدمت کرنے والی ہستیاں موجود تھیں، لیکن اس حد تک، اتنی زیادہ اور اس کیفیت اور اس صداقت کے ساتھ نہیں، اتنی محنت کہ رات اور دن نہ دیکھیں نہیں تھی۔ قوم کی خدمت کا یہ ایک نیا نصاب جناب آقا رئیسی رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کرایا ہے۔ خارجہ مسائل میں انہوں نے مواقع سے بہت اچھی طرح استفادہ کیا، اتنے بیرونی اقدامات بیرون ممالک کے دوروں کے اہم و بابرکت اثرات ہیں، ملک کے آج کے لیے بھی اور کل کے لیے بھی۔ انہوں نے دنیا کے سیاستدانوں کی نگاہ میں ایران کو عظیم اور ممتاز بنایا ہے۔ اسلامی انقلاب کی ملت ایران کو اپنے بیانات میں اور بیرون ملک اپنی گفتگو میں اچھی طرح سے متعارف کروایا ہے، پہچانوایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سیاستدان انہیں ایک ممتاز ہستی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جو طویل برسوں سے بیرونی مسائل سے سروکار رکھتے ہیں، نئی اور اہم بات ہے۔ اپنے رفقاء کار کے درمیان ان کا مینجمنٹ کا اپنا خصوصی طریقہ تھا، جس میں خلوص تھا۔ وہ رفقاء کار کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، حکومتی عہدیداروں کے ساتھ خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے، عوام کے لیے احترام کے قائل تھے، عزت کے قائل تھے، عوام کو، نوجوانوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیتے تھے، عوام کی حرمت محفوظ رکھتے تھے، نوجوانوں پر اعتماد کرتے تھے، نوجوانوں کی عزت کیا کرتے تھے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کی تھی ان سے بھی احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، جن لوگوں نے ان کی توہین کی تھی انہیں سخت اور برا جواب کبھی نہیں دیا، غصے والا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن دشمنان انقلاب سے سرحد کے ساتھ دوری رکھتے تھے، انقلاب کے ساتھ برا کرنے والوں کے مخالف تھے، دشمن کے مخالف تھے، مبہم بات نہیں کرتے تھے، صراحت کے ساتھ بات کرتے تھے، ان کی حد بندی صریح اور واضح تھی، دشمن کی مسکراہٹ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ یہ اہم باتیں ہیں، یہ درس ہیں، اور ان میں سے ہر بات ہمارے سیاست دانوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے صدور کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح قوم کے اعتماد کا مرکز بنتے ہیں، نمونہ عمل ہے۔ ان کے فقدان کے بعد میں نے دیکھا کہ تقریباً سبھی اخبارات، سبھی جرائد، سوشل میڈیا پر مختلف تحریکوں، دھڑوں سے تعلق رکھنے والوں اور مختلف لوگوں کی زبانی ان کی رات دن کی کوششوں کی باتیں کر رہے تھے، ان کی تحسین کر رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے تو میرا دل تڑپ گیا، میرا دل رئیسی عزیز کے لیے تڑپ اٹھا۔ ان میں سے بعض ان کی زندگی میں ان باتوں کا ایک جملہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں ان باتوں کو دیکھتے تھے لیکن چھپاتے تھے، بلکہ اس کے برعکس بولتے تھے اور انہیں تکلیف دیتے تھے۔ البتہ وہ زیادہ تر جواب نہیں دیا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات میرے پاس آ کر شکایت کیا کرتے تھے۔ خداوند عالم اس عزیز ہستی کے جو برکتوں کا سر چشمہ تھے، درجات بلند فرمائے۔ خدا ان سب کے درجات بلند فرمائے اور جو ان کے ہمراہ تھے ان کی بھی درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عنایت فرمائے۔ یہ چند جملے ان عزیزوں کے بارے میں تھے، اور اب چند جملے عوام کے بارے میں۔ میری نظر میں یہ عوام سے متعلق باب بہت ممتاز ہے۔ مصیبت بہت بھاری تھی، سنگین مصیبت پر ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ مصائب پر، چاہے وہ مصائب انفرادی اور ذاتی ہوں یا قومی ہوں، رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ ایک رد عمل یہ ہے کہ انسان مصیبت پڑنے پر افسردہ ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے، مصیبت سے ہار جائے، مایوس ہو جائے۔ یہ مصیبت پر ایک رد عمل ہے۔ ایک رد عمل مصیبت پر یہ ہے کہ مصیبت پر صبر، یعنی مصیبت پر ڈٹ جانا، استقامت کرنا، صبر کرے، بلکہ صبر کے ساتھ ہی مصیبت کو ایک موقع میں تبدیل کرتے، مثالی کام کرے، تلخ حادثے سے شیریں نتیجہ حاصل کرے۔ ایرانی عوام نے اس دوسرے کا انتخاب کیا۔ ایرانی عوام نے اس تلخ حادثے پر مثالی کام کیا ہے۔ یہ عظیم اجتماعات، ان عزیزوں کو الوداع کہنے کے لیے ایرانی قوم کے یہ عظیم الشان اجتماعات اس قوم کے ممتاز اور مثالی کام ہیں۔ ہماری قوم نے انقلاب کے دوران اور اس کے بعد کے برسوں میں عظیم کام، بہت عظیم کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ شہید سلیمانی اور شہید رئیسی اور ایسے ہی دیگر عزیزوں کے غم میں اس کا سوگ بھی مثالی اور عظیم الشان تھا۔ تہران میں، مشہد میں، تبریز میں، قم میں، رئی شہر میں، دو دن تک لگاتار زنجان میں، مراغے میں، نجف آباد میں، بیرجن میں عوام کے یہ عظیم الشان اجتماعات، ان مثالی اور عظیم الشان اجتماعات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قوم اس طرح کی مصیبتوں پر شکست نہیں کھاتی، بلکہ اس کی استقامت اور بڑھ جاتی ہے۔ ان پرجوش اجتماعات کے پیغامات تھے۔ ایک پیغام یہ تھا کہ ایرانی قوم جوش و جذبے سے پر ہے، تھکنے والی نہیں ہے، ڈٹی ہوئی ہے، زندہ ہے، مختلف حوادث پر میدان میں موجود رہتی ہے، اپنے جوش و جذبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ عوام اور اعلیٰ سطح کے حکام کے درمیان جذباتی لگاؤ اور تعلق، رشتہ اور رابطہ پایا جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو دشمن کی خواہش کے برعکس ہے۔ دشمن نے باہر سے مسلسل یہ کہا، اور افسوس کے بعض نے ملک کے اندر اس کو دہرایا کہ اسلامی جمہوری نظام کے ہاتھ سے اس کا ملی سرمایہ نکل گیا ہے۔ نہیں، یہ جو صدر جمہوریہ کے بچھڑ جانے پر عوام دسیوں لاکھ کی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے، یہ ملی سرمایہ ہے، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی نقطے میں، کسی بھی ملک میں یہ نہیں دیکھا گیا۔ بعض ممالک میں ایسے صدور رہے ہیں جنہیں عوام چاہتے تھے، ان کی موت پر لوگوں نے سوگ منایا، مجھے بعض واقعات یاد بھی ہیں، لیکن یہاں جو کچھ ہوا اس سے اس کا موازنہ ہرگز نہیں کیا سکتا۔ یہاں عوام اتنی عظمت کے ساتھ میدان میں آئے، یہ بے نظیر ہے، دنیا میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ عوام اور یہ حکام کا رابطہ ہے، عوام اور سرداران ملت کا رابطہ ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ تو اس سے بالکل الگ ہے۔ امام خمینی کی رحلت پر جو کچھ ہوا اور وہ ان باتوں سے بالاتر ہے، ایک دوسری حقیقت تھی۔ لیکن یہی دوسرے درجے کے عہدیداران، جیسے سلیمانی شہید، جیسے رئیسی شہید، لوگ ان کے سلسلے میں اس طرح میدان میں آئے۔ ان اجتماعات کا ایک اور پیغام یہ تھا کہ عوام انقلابی امنگوں کے طرفدار ہیں، اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں، چونکہ رئیسی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صراحت کے ساتھ انقلابی نعرے دیا کرتے تھے، انقلابی امنگوں کے مظہر تھے۔ اس لیے جب عوام ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو در حقیقت انقلابی امنگوں کی، انقلابی خواہشات کی، انقلابی اہداف سے اپنی دلی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انقلابی امنگوں کے مظہر تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عوام خدمت کرنے والوں کے قدردان ہیں۔ حکام یہ جان لیں اور اس پر توجہ رکھیں۔ حکام یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے خدمت کی تو عوام اس کو بھول جائیں گے، نہیں، عوام پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، قدر کرتے ہیں اور خدمت گزار کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ عوام کے اجتماعات کی یہ باتیں علاقے کے سیاسی امور پر اثر انداز ہوں گی، علاقے میں طاقت کے اظہار و طاقت کی تقسیم پر اثر انداز ہوں گی۔ دنیا کے بڑے سیاستدان اور سیاسی تجزیہ نگار دیکھیں کہ اس جوش و جذبے کے ساتھ، میدان میں اس موجودگی اور آمادگی کے ساتھ، یہ ملت ایران ہے، یہ باتیں ایران اور ایرانیوں کے حقائق دنیا والوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ ایک اور بات جو نہایت اہم ہے، اور وہ یہ کہ ملک نے صدر جمہوریہ کو کھو دینے کے بعد بھی امن و سکون و سلامتی کو پوری طرح محفوظ رکھا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میری گزارشات ختم ہوئیں۔ چند جملے انتخابات کے بارے میں عرض کروں گا۔ ہمارے سامنے جو انتخابات ہیں وہ بہت عظیم ہیں، یہ انتخابات برکات کے حامل ہیں۔ ہمارے سامنے جو انتخابات ہیں، انشاءاللہ اگر اچھی طرح عظمت و شکوہ کے ساتھ منعقد ہوئے تو یہ ملت ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی پر منتج ہوں گے۔ یہ بات کہ ایک تلخ حادثے کے بعد آئندہ سربراہ مملکت عوام کے بھاری مینڈیٹ سے منتخب ہو، دنیا پر اس کا غیر معمولی اثر ہوگا، لہذا یہ انتخابات بہت اہم ہیں۔ انتخابات کے عظیم کارنامے سے شہیدوں کو عظیم الشان انداز میں الوداع کہنے کے مثالی اور عظیم الشان کارنامے کی تکمیل ہوگی۔ ایرانی قوم کو پیچیدہ بین الاقوامی معاملات میں اپنے مفادات کی حفاظت کرنے، اپنے اسٹریٹجک گہرائیوں کو مستحکم تر کرنے، اپنی قدرتی اور انسانی استعدادوں کو ظہور اور بروئے کار لانے کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے، عوام کو خوشیاں دینے کے لیے، اور اسی طرح اقتصادی، معاشی اور ثقافتی خلاؤں کو پر کرنے کے لیے ایک فعال، متحرک، محنتی، باخبر اور انقلاب اسلامی کے بنیادی اصولوں پر یقین رکھنے والے صدر جمہوریہ کی ضرورت ہے۔ لہذا میری سفارشات کو سنیں۔ یہ عظیم کام جو ہمارے سامنے ہے، امیدواروں کے درمیان رقابت میں اخلاق کی بالادستی باقی رہنی چاہیے۔ برائی کرنا، تہمت لگانا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا کام کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں کرتا، بلکہ ملی عزت و آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انتخابات کا میدان عزت و وقار کا میدان ہے، عوام کی خدمت میں مسابقت کا میدان ہے، کشمکش اور اقتدار حاصل کرنے کا میدان نہیں ہے۔ جو برادران انتخابی مسابقت کے میدان میں اتر رہے ہیں، وہ اس بات کو اپنا فریضہ سمجھیں، اپنے فریضے پر عمل کریں۔ خداوند عالم لوگوں کے دلوں کی انشاءاللہ ہدایت فرمائے گا کہ وہ بہترین کا انتخاب کریں، اور انشاءاللہ ایرانی قوم کے لیے ایک لائق صدر منتخب ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔